بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ اپنے اس پروگرام راہ زندگی کو اتنا پسند کرتے ہیں اور اپنے سوالات بھیجتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے آپ ناظرین کے اصرار پر۔ چونکہ بہت سے ناظرین اس پروگرام کو وقت پر نہیں دیکھ پاتے تو ان کو ان کے سوال کا جواب نہیں مل پاتا تھا، بہت سی مشکلات تھی، تو جو ناظرین نے ہمیں ای میلز کیے ہیں اور میسیجز کیے ہیں اس کے حوالے سے اب ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اس کے ساتھ بھی آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سوالات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب فیس بک کے ذریعے بھی ملے گا اور اس پروگرام کے ذریعے بھی ملے گا۔ یعنی جو آپ فیس بک کے ذریعے ہم سے سوال پوچھیں گے اس سوال کا جواب آپ کو اس پروگرام میں بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فیس بک پر بھی رکھا جائے گا، اور جتنے بھی ناظرین اس پروگرام میں شریک ہوں گے ان کے سوالات فیس بک پر بھی رکھے جائیں گے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، اور دوسرے ناظرین بھی اگر چاہیں اور دوسرے مومنین اگر چاہیں تو ان سوالات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے جو فیس بک کا ایڈریس ہے وہ facebook.com/راہ زندگی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے۔ تو گزارش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک رہیں گے، اور اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے میسج کیجئے، ریکارڈ کر کے میسج کیجئے یا کال بھی کر سکتے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں، ہمارے مہمان آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، آج ہماری گفتگو ہوگی مقدمات نماز کے حوالے سے، ہماری گفتگو چل رہی تھی، ہم نے وقت کے حوالے سے گفتگو کی اور آج لباس کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور اس موضوع پر ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
حضور، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پھر ایک بار اس عظیم خدمت کا موقع دیا ہے، اور ناظرین کی خدمت میں بھی ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔
جی، بہت شکریہ۔ حضور، ہماری گفتگو چل رہی تھی نماز کے جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے، مختصر طور پر ہم نے وقت کے حوالے سے گفتگو کی کہ ہر نماز کا مخصوص وقت کون سا ہے اور مشترک وقت جو ہے وہ مثلا نمازوں کے لیے وہ کون سے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم لباس کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے، تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک نمازی، ایک نماز گزار جب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لباس کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں کہ جو پائی جانی چاہیے تاکہ اس کی نماز صحیح ہو سکے۔
جی، مقدمات نماز کے طور سے پہلی چیز وقت تھی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اس کے سلسلے میں قدر گفتگو ہو چکی ہے، اور دوسری چیز مقدمات نماز کے حوالے سے لباس ہے کہ نمازی کے لباس کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہ نماز پڑھنے سے پہلے کس کیفیت میں ہونا چاہیے اس کا لباس۔ تو فقہا نے بیان کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے نمازی کو اپنے لباس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا لباس پاک ہو، یعنی ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا چاہیے، خون نہ لگا ہو، پیشاب نہ ہو، پخانہ نہ ہو، جتنی بھی نجاستیں ہیں وہ لباس سے الگ ہوں، یہ جائزہ لے، نجس لباس کے ساتھ آمدن نماز درست نہیں ہوگی، لہٰذا نمازی کو جائزہ لینا ضروری ہے کہ میرا لباس پاک ہے یا نہیں۔ دوسری شرط مباح ہونے کی ہے، پاک تو ہے لباس، کوئی بھی نجاست نہیں لگی ہے، لیکن وہ غصبی ہے، مباح نہیں ہے، اسی یعنی کسی ایسے پیسے سے بنایا گیا جو خدا نخواستہ چوری کا پیسہ ہے یا حلال پیسہ نہیں ہے، یا اسی طرح سے کسی کا غصب کر لیا ہو یا کسی کی اجازت نہ ہو، تو اس حوالے سے لباس غیر مباح ہو جاتا ہے، مباح نہیں رہتا۔ اسی طرح سے مثلا وہ لباس جس میں خمس نہ نکلا ہو، یا ایسے پیسے سے لباس بنایا گیا ہو جس کا خمس نہ دیا ہو، تو اس میں بھی نماز درست نہیں ہے فقہا کے نزدیک۔ ان سب چیزوں کے حوالے سے لباس کا مباح ہونا ضروری ہے، یعنی اسے ہمیں غصبی ہونے سے بچائیں، چونکہ غصبی لباس کے ساتھ ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ حرام گوشت جانور کی کھال سے بنا نہ ہو۔ جی، حرام گوشت کی کھال سے بعض لباس تیار کیے جاتے ہیں، جیسا کہ جیکٹ وغیرہ پہن لی جاتی ہے سردیوں میں، تو ایسا لباس پہن کے بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ ایسے چوتھی شرط تقریباً یہ ہے کہ ایسے حلال گوشت جانور کی کھال سے بھی لباس کا بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے جو غیر شرعی طور پر ذبح ہوا ہو.
صحیح, جس کو ہم مردار کہہ سکتے ہیں.
مردار
کی کھال کا نہیں ہونا چاہیے.
کھال کا نہیں ہونا چاہیے. مثلاً جانور حلال ہے, پاک ہے, لیکن وہ غیر شرعی یا ذبح بھی کیا, ایک تو مردار کی صورت ہے کہ مر گیا ہے تو اس کے کھال کو, اس کی کھال کو لباس کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حلال ہے لیکن ذبح شرعی طریقے سے نہیں ہوا.
یعنی جو اس کے شرائط ہیں,
شرائط ہے ان کے ساتھ,
بسم اللہ پڑھنا ہے, قبلے کی طرف رخ ہونا ہے, ان شرائط کی رعایت نہیں کی.
جی جی, تو ایسے حلال گوشت جانور کے لباس کھال سے اگر لباس تیار کیا جائے تو اس کے ساتھ نماز درست نہیں ہوگی.
حضور معاف کیجیے گا, یہاں پہ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کھال ضروری ہے یا اس کے روئیں سے بھی اگر بن رہا ہے؟
نہیں, روئیں وغیرہ اس میں قید یہ ہے,
اون کا جو کپڑا ہوتا ہے
اس میں قید یہ ہے کہ وہ جاندار اجزاء جو ہوتے ہیں
صحیح
ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. حلال ہے لیکن غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے یا پھر وہ مرا ہوا ہے تو اس کے جاندار اجزاء سے آپ لباس میں استفادہ نہیں کر سکتے, لیکن بے جان اجزاء حلال گوشت جانور کے آپ لباس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اجزاء شامل ہیں تو ان میں نماز ہو سکتی ہے. بے جان اجزاء میں جیسا کہ آپ نے فرمایا رواں ہے, مثال کے طور پہ
بال وغیرہ ہیں,
بال وغیرہ ہے, یہ بھی اس میں آ رہا تھا لیکن آپ نے پہلے سوال فرما لیا, تو یہ اس میں نماز ہو جائے گی جو بے جان اجزاء ہیں, جاندار اجزاء میں نماز نہیں ہوگی. پانچویں شرط یہ ہے کہ مرد کا لباس خالص سونے اور ریشم کا نہیں ہونا چاہیے.
سونے کا اور ریشم,
ریشم کا نہیں ہونا چاہیے, ریشمی نہ ہو خالص اور سونا نہ ہو اس میں شامل, یا خالص
چاندی ہو سکتی ہے,
چاندی ہو سکتی ہے, چاندی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. چھٹی شرط یہ ہے کہ لباس کے علاوہ حرام گوشت جانور کا کوئی جز بھی نمازی کے لباس میں شامل نہ ہو. مثال کے طور پہ جیسے بلی ہے, کتا ہے, اس کے بال وغیرہ اگر نمازی کے لباس میں لگ جائیں تو ان کے ہمراہ بھی نماز درست نہیں ہوگی.
ان کے بلی بھی اسی میں ہے,
بلی بھی چونکہ حرام گوشت ہے, حرام گوشت میں جتنے بھی جانور آتے ہیں تو ان کا کوئی بھی جز اگر نمازی کے لباس میں لگ گیا ہے یا شامل ہو گیا ہے,
احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جو آج لوگ مثلا بلی کے ساتھ کھیل رہے ہیں پھر اسی طرح جا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں اشکال ہے.
جی جی,
کیونکہ رواں بال لگا رہ سکتا ہے لباس.
جی جی, یہ ممکن ہے, لہٰذا اس صورت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
جی,
ساتویں شرط یہ ہے کہ حلال گوشت جانور اگر مر جائے, وہی بات آ رہی ہے, تو اس کے بہرو اجزاء کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے, جائز ہے. جیسے اس کے بال یا رواں وغیرہ ہے, یہ اگر شامل ہیں, حلال گوشت جانور ہے, مردہ ہے تو اس میں پڑھی جا سکتی ہے. پھر مردار حلال گوشت جانور کے جاندار اجزاء کے لیے یہ بات نہیں ہے, بے جان اجزاء میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, جاندار اجزاء اس کے استعمال نہیں کر سکتے. یہ تو اسی کے استعمال کریں گے جو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا اور حلال گوشت.
حضور, ایک سوال اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پہ کہ مرد اور عورت کے واجب لباس کی مقدار کتنی ہے نماز میں؟ یعنی مرد کا لباس کم سے کم کتنا ہو جو نماز پڑھ سکتا ہے, اور ایک خاتون کا لباس کتنا ہو؟
جی, یہ بھی اچھا سوال ہے. اس حوالے سے مرد کا جو نماز, وہ نماز کے لیے جو مرد لباس استعمال کرتا ہے اس کی واجب مقدار تو فقط اتنی ہے کہ وہ اپنی دونوں شرمگاہوں کو چھپا سکے.
صحیح,
یہ واجب مقدار ہے. اتنی مقدار میں اگر وہ اپنے شرمگاہوں کو چھپا لیتا ہے, یعنی تقریباً
انڈر ویئر پہن رہا ہے وغیرہ, یعنی واجب اتنا ہی ہے,
واجب اس کی نماز ہو سکتی ہے. لیکن بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنے تمام حساس اعضاء و جوارے کو چھپائے,
بے شک,
اور کم از کم اس کا ناف سے زانو تک تو لباس ہونا ہی چاہیے.
صحیح,
اگرچہ اخلاقی طور پہ تو جیسے عام طور سے لباس پہنے جاتے ہیں اور کہلاتا ہے آدمی کہ ہاں اس نے لباس پہن رکھا ہے, اور پورے احتیاط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے, قاعدے کے ساتھ اخلاق اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے, یہ بہتر ہے. لیکن واجب مقدار وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے.
صحیح,
عورت کے لیے جو لباس ہے, عورت کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے نماز میں, چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو.
صحیح,
اس کا پورا جسم نماز میں چھپا ہونا چاہیے. ہاں, تین چیزیں جو ہیں وہ تقریباً مستثنا ہیں نماز کی حالت میں. جتنا چہرہ وضو میں دھویا جاتا ہے، یعنی چہرے کے دھونے کی واجب مقدار جو ہے وضو میں،
جی بالکل
اتنا اس کا چہرہ کھلا رہ سکتا ہے،
کہا جاتا ہے کہ انگوٹھے سے اور انگلی کے درمیان جو چیز
جو چہرہ آتا ہے اتنا چہرے کا تقریباً حصہ عورت نماز میں کھلا رکھ سکتی ہے، دونوں ہاتھ گٹے تک، اسی طرح سے دونوں پاؤں، یہ تین چیزیں نماز میں،
یعنی اس کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ وضو میں چونکہ کوہنی تک دھونا ہے،
نہیں نہیں
صرف گٹے تک کھل سکتے ہیں
گٹے تک، جی تو یہ تین چیزیں کھلی رہ سکتی ہیں نماز میں، اس کے علاوہ پورے
قدم کا کیا بتایا، قدم کا حصہ،
ہاں قدم بھی اتنا گٹے تک، مثلا جہاں ٹخنے ہوتے ہیں وہاں تک
یعنی جہاں تک مسا کرتے ہیں،
جی تقریباً وہاں تک کھلا رہ سکتا ہے، اور یہ گٹے تک ہاتھ، جو پاؤں کا گٹا ہوتا ہے پاؤں وہاں تک، اور جو ہاتھ کا گٹا ہوتا ہے ہاتھ وہاں تک، یہ تین چیزیں کھلی رہ سکتی ہیں، لیکن عام طور پہ یہ کھلی نہیں رہ سکتی، بلکہ عام طور سے جیسے عورتیں نکلتی ہیں گھر سے باہر نماز کے علاوہ، جیسے بازار میں یا ضرورت سے بیمارستان ہاسپٹل وغیرہ جانا ہے یا کسی بھی کام کے لیے، تو اس میں پیروں کو کھلا نہیں رکھ سکتی، اس میں پیروں کو چھپانا ضروری ہے، خواہ وہ موزے پہن کے چھپائیں یا کسی بھی طرح سے، پیروں کو کھلا نہیں رکھ سکتی، یہ نماز میں ہے۔ اور یہ شرط نہیں ہے کہ نماز میں یہ پردہ اسی وقت واجب ہے جب کوئی دیکھ رہا ہو، نہیں، نہ دیکھے تب بھی اسی پردے کے ساتھ عورت نماز پڑھے گی، جبکہ اللہ اور وہ ہے فقط، پھر بھی پردے کی اتنی تاکید ہے۔ تو یہاں سے ہماری ماں بہنوں کو اور ہم سب کو پیغام حاصل کرنا چاہیے، جو اللہ اپنی بارگاہ میں اپنی کنیز کو اتنی احتیاط سے بلاتا ہے، اتنی حجاب کے ساتھ بلاتا ہے، وہ نامحرموں کی بھیڑ میں اسے بے پردہ دیکھنا کیسے پسند کر سکتا ہے؟
حضور
یہ مقدار ہے واجب جو بیان کی، اور بہتر مقدار جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے،
بہت شکریہ حضور، اجازت دیجئے، جو ناظرین کے سوالات کا سلسلہ ہے ہم اس سلسلے کو شروع کریں گے،
بسم اللہ،
بہت شکریہ۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آخر تک، اور اگر کوئی بھی سوال ہوگا تو آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اپنے مہمان سے ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر میں یہی عرض کروں گا کہ اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھئے، اس لیے کہ آپ کا سوال کرنا سبب بنے گا کہ پوری دنیا تک وہ جواب پہنچے گا، اور آپ جس نے جیسی ہدایت حاصل کی آپ اس کے ساتھ اجر میں اس کے شریک رہیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور ایک سوالات کا طولانی سلسلہ ہے، دیکھتے ہیں آج ہم کہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ حضور آپ اجازت دیجئے، پہلے ہم جو ریکارڈڈ سوالات آئے ہیں پہلے ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسرے سلسلے کو شروع کریں گے۔ پہلا سوال مل کر دیکھتے ہیں، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ریکارڈڈ سوالات میں سے پہلا سوال آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں امداد حسین بول رہا ہوں، میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے، کیا بغیر سجدگاہ کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیں، بہت بہت شکریہ،
بالکل،
خدا حافظ، فی امان اللہ۔
خدا حافظ، فی امان اللہ۔ امداد صاحب بہت شکریہ سوال کرنے کا، آپ سوالات کرتے رہتے ہیں، اور آپ سے گزارش کریں گے اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ آپ کے سوالات ہمیں ملتے رہیں۔ جی حضور،
سجدگاہ سے متعلق امداد صاحب کا سوال ہے، سجدگاہ سے مراد اگر خاک کربلا ہے
جی
تو نماز میں اس کا رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔
صحیح،
لیکن ایسا نہیں ہے کہ سجدگاہ آپ کو دستیاب نہیں ہے کہیں
جی
تو اس کے بغیر آپ کی نماز نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ایسی پاک چیز پر جیسے مٹی وغیرہ ہے
جی
آپ سجدہ کر سکتے ہیں اور آپ کی نماز صحیح ہے، یا پتھر کا وہ ٹکڑا جس کے طہارت کا آپ کو یقین ہے جی اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا لکڑی کا پاک ٹکڑا جس کی طہارت کا آپ کو یقین ہے اسے بھی سجدگاہ کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں
جی،
یعنی سجدگاہ جو خاک کربلا
آپ سجدہ کر سکتے ہیں،
کر سکتے ہیں اس کے ساتھ نماز بھی صحیح ہے
جی،
خاک کربلا سے بنی ہوئی سجدگاہ پہ سجدہ کرنا
جی
افضل ہے، بہتر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن نماز میں اس کا استعمال واجب نہیں ہے
جی، بالکل،
لہٰذا اگر وہ میسر نہ ہو تو آپ پاک پتھر کے ٹکڑے پر
جی
پاک لکڑی کے ٹکڑے پر اور پاک مٹی کے ٹکڑے پر بھی،
اور یہ بھی
سجدہ
لیے
کر سکتے ہیں۔
اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ کھانے اور پینے میں جو چیز استعمال نہیں ہوتی صرف سجدہ اسی پر ہو سکتا
جی
ہے
جی جی،
تو اس لیے ان چیزوں کی قید لگائی گئی ہے، ورنہ تو یہ ضروری نہیں ہے.
جی جی جی.
کہیں مٹی اگر ہے تو سجدہ گاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے،
زمین پہ نماز سجدے پہ آپ اسی پہ سجدہ کر سکتے ہیں اور آپ کی نماز بھی درست ہے.
جی بالکل. بہت شکریہ حضور. ایک سوال اسی طریقے سے کیا گیا ہے کہ جس سجدہ گاہ پر کچھ لکھا ہوا ہو تو کیا اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ذوالفقار علی صاحب نے سوال کیا ہے کشمیر سے.
جی آج کل ایسی سجدہ گاہیں وجود میں آ چکی ہیں بہت زیادہ جن پہ کچھ کلامات نقش ہوتے ہیں، اگرچہ وہ مقدس ہیں، جیسے اللہ کا نام ہے، امام حسین علیہ السلام کا نام ہے، یا اور پنجتن پاک چہاردہ معصومین میں سے کسی کا نام ہے، یہ اگرچہ مقدس کلامات ہیں لیکن نہ ہوں تو بہتر ہے. چونکہ نماز میں کسی بھی ایسی چیز کا سامنے ہونا جو آپ کی توجہ کو اپنی طرف موڑ دے یہ مکروہ ہے، چاہے وہ تصویر کی شکل میں ہو یا کتبے کی شکل میں ہو. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ جو نقش اس پہ ہے وہ اچھی کتابت میں لکھا ہوا ہوتا ہے، خوبصورت لکھا ہوا، تو اس کی طرف جب نظر جاتی ہے تو توجہ ادھر ہی رہ جاتی ہے. اس لحاظ سے اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ توجہ کو نماز سے ہٹا دے اور ہم اس کی طرف دیکھیں تو یہ خود اس کا دیکھنا مکروہ ہے، اور بہتر یہ ہے، سجدہ تو اس پہ بھی ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر توجہ کا سبب بنے وہ تو اسے الٹ کے بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ بھی سجدہ کرنے میں کوئی اشکال نہیں.
حضور معاف کیجیے گا، میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. معمولاً ہمارے یہاں مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً وہاں پہ زیارتیں لگائی جاتی ہیں 14 معصومین کی مثلاً، یا شہداء کربلا کی، یا مثلاً زیارت وارثہ سامنے لگی ہوتی ہے، یا مثلاً کوئی دعا لگی ہوتی ہے، یا رمضان میں مثلاً جو روزانہ پڑھتے ہیں یا علی و یا عظیم، یہ دعا لگی ہوتی ہے، سامنے لگی ہوتی ہے، صف کھڑی ہوتی ہے نماز کے لیے، بالکل سامنے ہوتی ہے. معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ نمازی کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے.
جی
تو اس کا کیا؟
اس کا نہ ہونا بہتر ہے. کوئی بھی توجہ، کوئی بھی چیز، چاہے وہ برحق ہو،
جی
چاہے وہ مفید چیز ہو،
صحیح،
نماز ایک عظیم، ان چیزوں کی طرف یا تو توجہ نہ کرے، یا ایسی جگہ پہ ان کو لگانا چاہیے جہاں پہ آدمی کی توجہ نہ جائے، انہیں سامنے نہیں ہونا چاہیے. تصویر کا ہونا بھی مکروہ ہے چونکہ اس کی طرف بھی توجہ مائل ہو سکتی ہے، اس لیے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن ایسی سجدگاہ پہ سجدہ ہو سکتا ہے،
صحیح، اس میں کوئی مشکل،
اس میں مشکل نہیں ہے.
جی بالکل. بہت شکریہ حضور، اجازت دیجیے، اس کے بعد ایک ریکارڈڈ سوال اور لیتے ہیں.
بسم اللہ.
جی بسم اللہ.
السلام علیکم، میں سری نگر سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے؟ والسلام.
جی بہت شکریہ سوال کرنے کے لیے.
جی عورت میں اگر امام جماعت کے شرائط پائے جاتے ہیں جو شریعت نے معین کیے ہیں تو وہ عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، یعنی عورتیں اس کی اقتدا میں نماز ادا کر سکتی ہیں، لیکن ایسی عورت مرد کو نماز نہیں پڑھا سکتی.
صحیح.
اگر شرائط موجود ہے پیش نماز کی امام جماعت کے تو عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے، لیکن نماز جماعت کراتے وقت اسے عورتوں ہی کے درمیان میں کھڑا ہونا ہوگا، آگے نہیں کھڑا،
جیسے امام کھڑا ہوتا ہے
اس طرح سے
نہیں،
بلکہ عورتوں کے درمیان ہی میں کھڑے ہو کے وہ نماز عورتوں کو پڑھا سکتی ہے، جبکہ اس میں امام جماعت کے شرائط پائے جائے.
اچھا دوسری خواتین جماعت کی نیت کریں گی؟
جماعت کی نیت کر سکتی ہیں، پڑھ بھی سکتی ہیں، شرائط موجود ہے، ان کے پیچھے نماز بھی ہو سکتی ہے. یہ عورت مردوں کی پیش نماز نہیں بن سکتی چاہے شرائط امامت موجود بھی ہوں. مرد دونوں کا امام بن سکتا ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے.
حضور کچھ شرائط کے حوالے سے آپ بتائیں گے، مثلاً کیا شرط؟
مثلاً ایک تو پیش نماز کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو، حلال زادہ ہو، شیعہ اثنا شریع ہو، یہ ہے، اور نماز اور مسائل نماز سے بہتر واقف ہو، نماز صحیح طریقے سے،
قرات وغیرہ دوسروں سے اچھی،
جی قرات وغیرہ اس کی اچھی ہو، مسائل نماز سے واقف ہو، یہ شرائط ہیں. بالغ ہونا، عاقل ہونا، حلال زادہ ہونا، مسائل نماز تجوید وغیرہ سے بحد واجب واقف ہو، اور جی حلال زادہ ہو.
جی بالکل. جی جی بہت شکریہ حضور، اس کے بعد ایک سوال اور لیتے ہیں.
بسم اللہ.
جی بسم اللہ.
جی السلام علیکم آغا، میرا نام مطیع ہے، میں لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں. آغا میرا سوال روزے نماز سے ریلیٹڈ ہے کہ میرے کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے کسی وقت بھی دوسرے ملک جانا پڑ جاتا ہے، مثلا بعض اوقات مہینے میں ایک بار، بعض اوقات دو مہینے میں ایک بار، بعض کا مہینے میں دو یا تین بار، مگر میرا جو سفر کا پلان ہوتا ہے وہ پہلے سے نہیں سوچا ہوتا. ایک دم ہی مجھے کسٹمر کہتا ہے کہ میرے پاس یہ والا مال پڑا ہے تو مجھے ایک دم سفر کر کے اڑ کے جانا پڑ جاتا ہے. تو ایسے میں اب میں مجھے کام کرتے کوئی دو تین سال ہو گئے، زیادہ تر مجھے دبئی جانا پڑتا ہے، اور اب ایسے سلسلے میں میرے نماز اور جو روزہ ہے کیا میں قصیر السفر کہلاؤں گا، اور دوسرا میرے کیا نماز اور روزے پورے ہوں گے؟ کیونکہ مجھے ایک ہی ڈیسٹینیشن جانا ہوتا ہے، زیادہ تر وہ دبئی ہوتا ہے، تو برائے مہربانی اس میں گائیڈ کریں کہ کیا میری نماز اور روزہ جو ہے وہ کیا پورا ہوگا کہ آدھا ہوگا؟
جی بالکل، بہت شکریہ مودی صاحب سوال کرنے کے لیے، بہت شکریہ۔ جی حضور،
مودی صاحب کا سوال تقریباً خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں یہ کثیر السفر ہیں یا نہیں۔ اگر یہ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے مقلد ہیں تو آغا کے یہاں کثیر السفر ہونے کا معیار یہ ہے
جی
کہ کم از کم 10 دن میں ایک بار سفر کرے، مستقل 10 دن اپنے وطن میں نہ رہے،
صحیح،
ایک دن سفر ضرور کرے
جی،
اور یہ سفر کرنا یعنی 10 دن میں ایک مرتبہ ضرور سفر پہ جائے
جی،
اور اس کا پورا قیام 10 روزہ اپنے وطن میں نہ ہو
جی،
اور ایسی ہی اسی حالت کو جی، یہی جو سفر کی کیفیت ہے،
صحیح،
یہ ارادہ ہو اس کا کہ 3 مہینے تک اسی طرح سے انجام دے گا سال میں
جی،
تو وہ کثیر السفر کہلائے گا، ورنہ نہیں،
صحیح،
یعنی 10 دن میں ایک دن سفر پہ جانا ضروری ہے،
بالکل،
اس حالت میں وہ کثیر السفر ہے ورنہ نہیں۔ آغا سیستانی کے نزدیک ہفتے میں 3 دن سفر کرنا ضروری ہے کثیر السفر ہونے کے لیے،
صحیح،
3 دن باہر رہے ہفتے میں جی، ہر ہفتے مہینے میں مثلا
جی
4 ہفتے ہوتے ہیں تو ہر ہفتے میں 3 دن، اور یہی ایسی مسافرت کرنا، ایسا ہی سفر اسے کرنے کا ارادہ ہو اس کا تقریباً 6 مہینے تک
جی،
تو تب وہ کثیر السفر کہلاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کثیر السفر نہیں ہے، یعنی اس کی سفر میں نماز بھی اگر 10 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، جہاں جانا ہے
نماز بھی قصر ہے
اور روزہ بھی قصر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل الظہر جاتا ہے تو حد ترخص پہ جا کے افطار کر لے گا اور قضا کرے گا، بعد الظہر جاتا ہے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے،
صحیح جی جی۔ لیکن حضور جیسے آپ نے فرمایا ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ان کا تو کچھ معین ہی نہیں ہوتا پہلے سے۔
مودی صاحب نے جو مسئلہ پیش کیا ہے اس صورت میں یہ کثیر السفر نہیں ہے،
صحیح،
کثیر السفر نہیں ہے، نہ آغا خامنئی دامز اللہ الشریف کے نزدیک، نہ آغا خمینی مدز اللہ العالی کے نزدیک کثیر السفر کے شرائط ان میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا ان کی نماز بھی قصر ہوگی اور روزہ بھی قصر ہوگا، یعنی قبل الظہر اگر جائیں گے
تو
اچانک بھی جائیں، چاہے قبل الظہر جائیں گے تو حد ترخص پہ جا کے افطار کر لیں گے، اور بعد الظہر جائیں گے تو روزہ درست رہے گا۔
جی بالکل، بہت شکریہ حضور۔ اس کے بعد ایک سوال اور لیتے ہیں ریکارڈڈ سوالات میں سے۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں امداد حسین بول رہا۔ جی مولانا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے شیعہ حضرات ایسے ہیں جن کو تقلید کے بارے میں نہیں معلومات، ذرا اس کے اوپر وضاحت کریں مولانا صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، مہربانی، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
بہت شکریہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے امداد صاحب، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ اسی طرح سوالات انشاءاللہ پوچھتے رہیں گے پروگراموں میں۔ جی
تقلید کا عمل غیبت امام میں انتہائی ضروری ہے
جی،
ہمیں فرعی یعنی فروع دین میں ہمیں تقلید کرنا چاہیے، اس کے بغیر عمل درست نہیں ہے۔ تقلید کرنے کے لیے ہمیں عالم کی تلاش ضروری ہے
جی،
یعنی علماء تو بہت ہیں ہندوستان سے لے کے پاکستان، دنیا بھر میں علماء پائے جاتے ہیں جو عالم کہلاتے ہیں
جی،
ان سب کے درمیان عالم جو سب سے زیادہ
علم
فضل کے اعتبار سے، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے جو سب سے بہتر اور افضل ہو اسے عالم کہا جاتا ہے،
صحیح،
اس کی تقلید کرنا غیبت امام میں ہم پہ واجب ہے
جی،
اور اس کی تقلید کے بغیر عمل درست نہیں ہے، لہٰذا ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ
جی
کس کی ہمیں تقلید کرنا چاہیے، اور تقلید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ ہم آیت اللہ خامنئی کے مقلد ہیں
جی
یا ہم آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں اور آپ کو ان کے توضیع المسائل، ان کے احکام سے کوئی واسطہ نہ ہو
جی،
نہیں، تقلید کا مطلب یہ ہے جو آغا نے نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، آپ کی زندگی سے متعلق یا اعمال سے متعلق جو فتوے دیے ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، جو قوانین مرتب کیے ہیں، ان کے مطابق عمل کرے، یعنی توضیع المسائل سے جڑا رہنا بھی ضروری ہے
جی،
اور اس کے مطابق اپنا عمل انجام دے۔
اور حضور یہ کہا جاتا ہے کہ تقلید جو ہے ایک یعنی عقلی ایک چیز ہے، قانون ہے
جی، عقلی قانون ہے،
ہر فیلڈ میں ہم اس کے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس میں کیوں مخالفت کرتے ہیں؟
اس کی مخالفت تو عقلی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے تو درست ہے ہی نہیں، جس طرح سے یعنی اپنے بہتر کی طرف اس سلسلے میں ہمارا رجوع کرنا جسے ہم نہیں جانتے،
نہیں جانتے
جیسا کہ ہم مریض ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، جب اور زیادہ مرض بڑھ جاتا ہے تو سب سے اعلیٰ ڈاکٹر کی تلاش رہتی ہے ہر فیلڈ میں۔ اسی طرح سے ایک مکان بنوانا ہے تو اس کے ماہر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی طرح سے جو مسائل شریعت کا ماہر ہو، جانتا ہو زیادہ ہم سے بہتر، تو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ایک عقلی بات ہے،
بے شک،
اور اس کی مخالفت گویا عقل کی مخالفت ہے۔
بالکل صحیح فرمایا حضور۔ اس کے بعد ایک ریکارڈیڈ سوال اور لیتے ہیں۔
بسم اللہ۔
جی بسم اللہ۔
السلام علیکم، میں کراچی سے مبارک بات کر رہا ہوں۔ سونا چاندی پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟
جی،
سون چاندی میں تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ عورت کے لیے نہ مرد کے لیے، لیکن مرد کے لیے سونے کا استعمال نماز کے بغیر بھی حرام ہے، اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
جی،
لیکن عورت استعمال کر سکتی ہے دونوں حالتوں میں۔
جی بالکل،
مرد کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، چاندی میں کوئی حرج نہیں،
کوئی حرج نہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ حضور۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے نقل کر کے امتحانات کوئی پاس ہوا ہے اور ایک ڈگری حاصل کی ہے، اور مثلا اس کی بیس پر پھر اس کو کوئی نوکری مل رہی ہے، تو اس کی کمائی کو کیا کہا جائے گا؟ اس کے لیے جائز ہے، جائز نہیں ہے؟
جی دیکھیے، جو قوانین کسی بھی ملک اور کسی بھی حکومت کے ہوتے ہیں،
جی،
ان پر عمل کرنا ضروری ہے، تعلیمی معاملات میں بھی۔
صحیح،
جیسے ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں،
جی،
اسی طریقے سے اسی دستور کے مطابق آپ کو ڈگری حاصل کرنا چاہیے۔
جی،
اگر اس کے علاوہ کسی طرح سے فراڈ کر کے کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے،
جی،
اور گناہگار ہے۔
صحیح،
لیکن یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری پہ چلا جاتا ہے، اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔
جی،
مثلا یا تو جس فیکٹری میں وہ نوکری کے لیے گیا ہے،
جی،
ملازمت کر رہا ہے، اس نے فارمیلٹی کے طور پہ مثلا اس ڈگری کو رکھا ہے۔
صحیح،
فارمیلٹی بس، ورنہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے،
اصل اس کی شخصیت کو دیکھا ہے،
شخصیت کو
جو ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے اس کو
مثلا ایک
ڈگری کارڈ لانا چاہیے۔
ایک کسی کام کا ماہر ہے، ایک آدمی باقاعدہ مثلا اچھا معمار ہے،
جی،
اچھے طریقے سے مکانوں کو تعمیر کر سکتا ہے۔
صحیح،
اور مثلا شرکت فیکٹری بھی جانتی ہے،
جی،
لیکن فارمیلٹی کے طور پر اس نے کہا ہائی اسکول پاس ہو،
جی،
اس نے کسی طرح سے ہائی اسکول بھی پاس کیا فراڈ کر کے۔ یہ عمل فراڈ جو کیا ہے ڈگری کے، یہ خود تو حرام ہے، گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، قانون کے ذریعے ڈگری حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی فیکٹری نے اس کے اپنے ہنر کو دیکھتے ہوئے اس کی تنخواہ معین کی ہے،
جی،
تو وہ حرام نہیں ہے۔
صحیح،
لیکن اگر ڈگری کی بیس پہ اس نے یہ ایسا کوئی قانون لاگو کیا ہوا، اگر ہائی اسکول کی ڈگری ملے گی تو تمہیں مثلا 15,000 دیں گے، اور ڈگری کے بغیر 10,000 دیں گے، یہ 15,000 وہ ڈگری مثلا حاصل کر رہے ہیں، حاصل تو وہ 5,000 اس کے لیے حرام ہوں گے، وہ حلال نہیں۔ اور اگر پوری ہی تنخواہ
اس کی وجہ سے،
اس کی وجہ سے جو ناجائز طور پہ ڈگری حاصل کی ہے، اگر پوری تنخواہ اسی بیس پہ دی جا رہی ہے کہ آپ کتنے بھی بڑے فنکار ہوں، اگر ڈگری نہیں ہوگی تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، تو اس صورت میں پوری تنخواہ اس کی حرام ہوگی، آغائے خامنائی کے نزدیک بھی، آغائے سستانی کے نزدیک۔
جی بالکل حضور، بہت شکریہ۔ اچھا، ایک سوال میں اور آپ سے پوچھوں، ابھی کچھ ہمارے پاس وقت باقی ہے۔ سوال کیا گیا ہے، یہ رضی حیدر صاحب نے سوال کیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ فرادہ نماز میں اقامت ضروری ہے یا نہیں؟
جی، اذان و اقامت بہرحال مستحب ہے،
جی،
آپ واجب نماز جب بھی پڑھیں گے، فرادہ، جی، کی صورت میں بھی آپ پہ اذان بھی،
جی،
مستحب ہے، اور اقامت کہنا بھی مستحب ہے، اس سے بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے، اور اس پہ بہت زیادہ ثواب انسان کو حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اس کا ترک کرنا مناسب نہیں ہے۔
جی، تو یعنی واجب نہیں ہے؟
واجب نہیں ہے، اگر ان کے بغیر بھی نماز پڑھی جائے گی تو نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا،
جی،
اگر آپ کہتے ہیں تو بہت زیادہ ثواب۔
اور جماعت میں بھی، جب جماعت میں،
جماعت میں ہیں تو خود بخود ساقط ہے، چونکہ جماعت میں امام جماعت یا دوسرے افراد جب کہتے ہیں یا آپ جماعت میں شریک ہو رہے ہیں تو آپ سے ساقط ہے۔
صحیح، بالکل۔ اچھا، اسی طرح سوال کیا گیا ہے کہ قضا نماز یعنی جو پڑھی جا رہی ہے، اس میں اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟
اس میں بھی اذان و اقامت کی حیثیت یہی ہے کہ آپ کہیں گے تو ثواب حاصل ہوگا،
جی،
یعنی مستحب ہے،
جی،
عباس کے نزدیک مستحب موقد ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو ثواب سے محروم ہو جائیں گے، اصل نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا،
جی،
نماز درست ہے۔
صحیح، بالکل۔ اچھا حضور، ایک سوال کیا گیا ہے ریشم کے حوالے سے،
جی،
سردی میں ریشم کا پہننا اور نماز پڑھنا کیسا ہے؟
نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تو خالص ریشم کا استعمال،
جی،
نمازی کے لیے نماز میں ممنوع ہے، اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کی جگہ پہ دوسرے گرم کپڑے استعمال کرے، لیکن نماز کے علاوہ تو پہن سکتا ہے،
مرد بھی پہن سکتا ہے ریشم،
مرد پہن
آپ نے فرمایا تھا کہ سونے کا اور ریشم کا لباس
نماز میں،
ہاں نماز میں
نماز
اس کے علاوہ ریشم پہن
سکتا ہے، اس کے علاوہ ریشمی لباس استعمال کر سکتا ہے،
صحیح بالکل
جی، لیکن نماز میں اس کا استعمال مناسب نہیں ہے،
صحیح بالکل۔ حضور آپ نے ابھی فرمایا، یہ ایک سوال کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ سونا جو ہے وہ نماز کے علاوہ بھی مرد کے لیے پہننا حرام ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مثلا اس لیے پہن سکتے ہیں کہ سفر میں اگر ضرورت پڑے اور اس کو بیچ کر اپنی نجات جان کو
نجات رکھا بھی جا سکتا ہے، پہننا ہی کیا ضروری ہے، اگر سفر میں آپ کو ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو آپ اسے سنبھال کے رکھیے تاکہ سفر میں کام آئے، جیسے بہت سی چیزیں رکھی جاتی ہیں، پیسہ رکھا جاتا ہے اور دوسری چیزیں، پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، پہننا تو بہرحال ہر صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
جی بالکل، بہت شکریہ۔ اچھا ایک سوال کیا گیا ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار نے اپنی بیٹی کی شادی کسی یعنی غیر شیعہ، مسلمان ہے لیکن غیر شیعہ لڑکے سے طے کر دی ہے، تو کیا اس کا نکاح درست ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو اس رشتہ دار سے تعلق رکھنا کیسا ہے، کیا جائز ہے یا نہیں؟
دیکھیے، اہل السنت ہمارے بھائی ہیں اور وہ بھی ہماری طرح سے مسلمان ہیں، شہادتین کا اقرار کرتے ہیں
جی،
اللہ کو اس طریقے سے اللہ مانتے ہیں جس طرح سے ماننا چاہیے، پیغمبر کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں
جی،
تو اہل سنت بھی ہمارے بھائی ہیں، حکم اولی کی بنیاد پر ان سے رشتہ داری قائم کرنا مثلا منع نہیں ہے، لیکن اس لیے فقہا نے منع قرار دیا ہے کہ کہیں مذہب سے انحراف پیدا نہ ہو جائے،
اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کف ہونا چاہیے،
جی کف کی بات یہی ہے
جی،
تو یہاں پہ یہ ہے، اگر یہ شادی انحراف کا سبب بنتی ہے آغائے خامنئی اور آغائے سستانی کے نزدیک بھی، اگر اہل سنت میں کسی لڑکی کی شادی کرنا اس کے لیے مذہب سے انحراف کا سبب بنے، ولایت اہل بیت سے انکار کا سبب بنے یا اپنے مذہب کو چھوڑنے کا سبب بنتا ہے
جی،
تو اس لیے اس صورت میں شادی صحیح نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے
جی،
اور پرہیز کرنا چاہیے
صحیح،
اور جب شادی ہو جائیں تو تعلقات تو رکھنا چاہیے، برادران اسلام شادی ہو یا نہ ہو
جی،
تمام مسلمانوں سے آپ کو تعلقات رکھنا چاہیے
جی،
اور مل جل کے رہنا چاہیے،
اور اگر وہ رشتہ دار ہے، چونکہ رشتہ دار ہے تو
اس بنیاد پہ جی، اس بنیاد پہ تعلقات منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کا فسق و فجور عام ہے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، اگر کھلم کھلا فسق و فجور انجام دیتا ہے تو نہیں از منکر کے جنبے کے تحت، وہ اور مسئلہ ہے، لیکن عام حالات میں آپ کو تمام مسلمانوں سے بھائیوں کی طرح سے ملنا چاہیے اور اتحاد اسلامی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ معاشرہ متحد رہے، اور ہر دور سے زیادہ اس دور میں ہمارا اتحاد بہت ضروری ہے، چونکہ ہمارے مقابلے پہ جو دشمن مذہبی اعتبار سے بالکل الگ الگ ہیں وہ بھی ہمارے مقابلے پہ دشمنی میں ہماری متحد ہیں، تو ہم جو ایک مذہب ایک دین کے ماننے والے ہیں، زیادہ تر مشترک عقائد کے حامل ہیں، ہمیں تو بہت ہی زیادہ اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
بالکل حضور، بہت اچھا پیغام تھا۔ پروگرام کے آخر میں چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے حوالے سے اگر آپ اور کچھ کہنا چاہیں اتحاد کے حوالے سے تو ہم حاضر ہیں۔
دیکھیے، قرآن حکیم نے یہود و نصارہ کی حالت بیان کرتے ہوئے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ مذہبی اعتبار سے یہود و نصارہ میں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ دین و مذہب نام کی کوئی چیز نہیں رکھتے، یہ حق پہ ہیں ہی نہیں۔ یہ یعنی یہودی اور عیسائی مذہبی اور دینی حوالے سے آپس میں اتنی زیادہ دوری رکھتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کی دشمنی میں شیر و شکر ہیں،
مل چکے ہیں،
جو امریکہ ہے وہی اسرائیل، جو اسرائیل ہے وہی امریکہ،
جی بالکل،
دونوں ایک ہی کٹورے میں کھاتے ہیں،
تو ہمیں کیسے
ایک ہی گلاس سے پانی پیتے ہیں،
جی
دشمن ہماری دشمنی میں اتنا متحد ہو چکا ہے،
جی بالکل،
جن کے درمیان میں مشترکات نہیں ہیں۔
بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، معاف کیجیے گا، یہیں پر واقعی ہماری ذمہ داری ہے تمام مسلمان ایک ہو کر مقابلہ کریں، یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے، شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے، اب آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، اگلے ہفتے اسی وقت ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔